ہوتی ہیں. تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم بات کر رہے تھے توکل پہ, 13ویں حدیث کے جس میں قرآن کریم کی آیت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا امام کاظم علیہ السلام سے. تو آپ نے فرمایا کہ توکل علی اللہ, اللہ پر توکل کے درجات ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ بڑا اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اکثر اوقات صرف ایک صفت کا نام لیتے ہیں, لیکن صفت کا نام لینا کبھی بھی وہ نہیں ہے, مطلب کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک مومن ہے وہ کافر بھی ہے, لیکن اگر ہم کسی مومن کو کافر کہہ دیں گے تو وہ ویسے ناراض ہو جائے گا, غصہ ہو جائے گا. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, تو اس کا مطلب ہے کہ خالی صفت نہیں ہے, صفت کا ذکر کافی نہیں ہوتا, بلکہ ہر صفت موجود ہوتی ہے لیکن نسبتیں ہیں جو صفت کو, یعنی ریلیشن شپس ہیں جو صفت کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو توکل نہیں انسان کی صفت حسنہ ہے, بلکہ توکل علی اللہ, اللہ پر توکل. ورنہ بہت سارے لوگ تو اسباب ظاہری و مادی پہ توکل کرتے ہیں, تو وہ توکل کوئی فائدہ مند صفت تھوڑی ان کے لیے. تو اللہ پر توکل کے درجات ہیں, اور ان میں سے یہ ہے کہ تتوکل علی اللہ فی امورک کلہا, کہ اپنے جتنے امور ہیں ان میں اللہ پر توکل کرو. اور فما فعل بکا کنت عنہ راضیا, کہ جتنے بھی جو خدا تمہارے ساتھ کرے اس سے راضی رہو. تعلم انہ لا یعلوک خیرا وفضلا, اور اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو, علم حاصل کر لو کہ اللہ کبھی بھی اپنا خیر اور فضل تم سے روکتا نہیں ہے. یعنی خدا کے پاس بخل نہیں ہے, خدا کے پاس نعوذ باللہ بدخواہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک چیز اچھی ہو, فضل ہو اور تم سے روک لے, یہ خدا کبھی نہیں کرے گا. وَتَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ لَهُ, اور یہ جان لو کہ جو خدا تمہارے ساتھ کرتا ہے حکمت اسی میں ہی ہے. لیکن اب یہ بڑا مشکل ہے کہ اس بات کا پہچاننا کہ خدا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, اس بات کا پہچاننا آسان نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم خود ہی اپنے ساتھ کر کر کے اپنا کام خراب کرتے رہتے ہیں, خدا کو اپنے اوپر کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. تو یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے, لیکن جو خدا تمہارے ساتھ کر رہا ہے اس کا حکم اور اس کی حکمت اسی میں ہی ہے. فتوکل علی اللہ بتفویض ذالک الیہ, تو پس اللہ پر بھروسہ کرو تفویض کے ذریعے سے, یعنی سپردگی کے ذریعے سے. وثق بہ فیہا, اور اس پر کامل بھروسہ رکھو, اس معاملے میں بھی اور دوسرے معاملے میں بھی. یہ حدیث ہے, ٹھیک. اچھا, اب یہاں پر جو ہماری بات تھی, میں نے توکل اور اس کے کچھ جزئیات کے بارے میں قرآن کریم سے بھی بیان کیا تھا, آج بھی انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں گے قرآن کے بیانات کو, لیکن پہلے میں پڑھ لوں اس پر کہ جو انہوں نے امام خمینی نے بیان کیا ہے, کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ توکل کے درجات کیا ہیں. بندوں کی معرفت خدا کے اوپر موقوف ہیں, یعنی ہر چیز کس چیز پر آ کے بیس کرتی ہے, معرفت حق پہ, معرفت الہ پہ. اسی لیے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے جس چیز پر, وہ کیا ہے؟ معرفت حق ہے, یعنی حق و باطل کی معرفت ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے راہ کو روشن کرے یا صحیح کو غلط سے الگ کرنے کے قابل بنائے. تو کیونکہ یہ درجات معرفت پر کے درجات پر موقوف ہیں, اس لیے ہم اس کا ذکر کرنے پر مجبور ہیں, معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے پر. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصول معارف میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ربوبیت اور مالکیت کا علم حق ہے, اور کیفیت تصرف تمام امور کے اندر یہ بھی ذات مقدس کا حق ہے. یعنی کیا بات ہے یہاں پہ, جو کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت کے حوالے سے, اور آگے اس کی وضاحت بھی ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جو بنیادی ترین صفات ہیں ان کی یا معرفت نہیں رکھتے ہیں یا اس کے قائل نہیں ہیں. اور بنیادی ترین صفات کون سی ہیں جو سورہ حمد میں بیان ہوئی ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. یہ بنیادی ترین صفات ہیں. یعنی کہ جس اللہ کے لیے آپ حمد بیان کرتے ہیں اس کی دو صفات کا آپ مسلسل اقرار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ربوبیت اور مالکیت. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان دونوں صفات کے بارے میں ہی سارا کا سارا معاملہ ڈاواڈول ہے اور قصہ خراب ہے. کیونکہ جتنا بھی توکل علی اللہ ہے وہ ربوبیت اور مالکیت کے علم و معرفت پر ہی بیس کرتا ہے کہ ہم اللہ کو کس حد تک رب مانتے ہیں، کس حد تک مالک مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اسی پر ہی ہے سارا کا سارا انحصار. اب یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ذات مقدس پروردگار عالم کے بارے میں لوگوں کی معرفت بہت ہی مختلف ہے اور اس میں بہت زیادہ تفاوت ہے. تفاوت یہ بڑا مزیدار ورڈ ہے. تفاوت، فوت، فوت سے بھی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ ملک کے اندر بھی یہ آیت ہے کہ تفاوت کا، جس میں ذکر ہے کہ آسمانوں کی طرف یا خلقت کی طرف ذکر کرو، اس میں تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اس طریقے سے. کیا مطلب ہوتا ہے تفاوت کا؟ یہ بڑا مزیدار ورڈ ہے، فوت، تفاوت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، یعنی کہ آپ ایک بناتے ہیں چیز جو ایک، انہیں الگ الگ معاملات تو نظر آتے ہیں لیکن وہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے حلقے ہوتے ہیں ایک چین کے، ایک چین کے، یا تسبیح کی لڑیاں تو نہیں، وہ مثال صحیح نہیں ہے. چین جو ہوتی ہے، چین آپ نے دیکھی ہے نا کہ ایک حلقہ دوسرے حلقے کے ساتھ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پوری چین چلتی چلی جاتی ہے. تسبیح کے دانے نہیں، کیونکہ وہ دانے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ ایک ڈور میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں. ڈور ٹوٹ جاتی ہے، سب الگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ چین، حلقے. تو تفاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ لنک ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے. یعنی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم رحمان کی خلقت میں جہاں جہاں بھی نظر کرو گے سب ایک چین کے لڑی کی طرح پورے ایک سے کنیکٹڈ ہے، کہیں بھی تمہیں اس میں بریک نہیں نظر آئے گا. اور بریک نہیں نظر آئے گا تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ تمام کی تمام خلقت ایک قوت و قدرت کے ماتحت ہے. جہاں سے اس میں تفاوت، فوت مل جائے گی، فوت دکھائی دے گا، تو یعنی یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے تفاوت کے بارے میں بھی کیا ہے کہ مختلف اور متفاوت ہے. مطلب متفاوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی معرفت اور دوسرے انسان کی معرفت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ الگ دنیا ہے، وہ الگ دنیا ہے، ٹھیک ہے. متفاوت، جو تفاوت جہاں پہ نہیں ہوتا، وہ سب ایک لڑی کے، چین کے حلقوں کی طرح آپس میں پروئے ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں. درجات ہو سکتے ہیں لیکن کنیکشن بروکن نہیں ہوتا. تو یہ متفاوت نہیں ہوتا. جیسے خدا کہہ رہا ہے نا کہ ہم رحمان کی خلقت میں تفاوت نہیں پاؤ گے، تم نہیں دیکھو گے. اچھا، تو متفاوت ہے یعنی لوگ اپنی الگ الگ دنیاؤں میں. میں نے اس کی تشریح اس لیے کی زیادہ کہ معرفت کے حوالے سے، مطلب بہت سارے لوگ، بہت لوگ دیندار ہیں، کہتے ہیں خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن سب اپنی ایک الگ الگ دنیا میں جو آپس میں بالکل بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. عام موحد خدا کو مبادی امور اور کلیات اور جواہر و عناصر اشیاء کا خالق جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے، جو کچھ موجود ہے، جو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اس کا خالق ہے. لیکن اللہ کے تصرف کو محدود سمجھتے ہیں، اور احاطۂ ربوبیت کے قائل نہیں ہے، یعنی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ واللہ محیطم بکل شے، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ، احاطہ کا مطلب ہے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کچھ خدا، کچھ بھی خدا کے قبضے قدرت سے نکل ہی نہیں سکتا، اس احاطۂ ربوبیت کے قائل نہیں ہے. یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ مقدرات الہی حق ہے اور ہر چیز اس کے تصرف کے ماتحت ہے، کوئی بھی موجود اس کے مقدس ارادے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا، لیکن وہ لوگ اس مقام کے اہل نہیں ہیں. یہ لفظ بھی بہت اچھا ہے، مقام، یعنی معرفت ایک مقام کا نام ہے، نہ کہ زبانی جمع خرچ کا نام، کہ وہ لوگ اس مقام کے اہل نہیں ہیں، نہ از روئے علم و ایمان، نہ از روئے شہود و وجدان. یعنی یہ جملہ کہنے والا یا بربنائے علم کا ہے یا ایمان کی بنیاد پہ کہے یا بالا تر ہو تو شہود و وجدان کی بنیاد پہ کہے، ان کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ورڈز ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اس قسم کے لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں، حق تعالیٰ کی ربوبیت کا علم نہیں رکھتے، ان کی توحید ناقص، اور وہ ظاہری اسباب اور علل کی بنا پر ربوبیت اور سلطنت حق سے حجاب میں، یعنی حق کی سلطنت ان کو دکھتی نہیں ہے، پردے میں. اور وہ پردہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب کا پردہ ہے. اور یہ مقام توکل پر ہرگز فائز نہیں ہے ایسے افراد، جس کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، یعنی توکل کا معاملہ، یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. اسی لیے دنیاوی امور میں کسی بھی اعتبار سے حق پر بھروسہ نہیں کرتے، اور سوائے اسباب ظاہری اور مؤثرات دنیاوی کے کسی چیز سے ارتباط پیدا نہیں کرتے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے حقیقتاً، اسی کی طرف بڑھتا ہے، اسی سے ارتباط پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کہ جس کو واقعاً اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، جس کو حقیقتاً اس لائق سمجھتا ہے کہ جہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، تو وہ سوائے اسباب ظاہری اور مؤثرات دنیاوی کے کسی چیز سے ارتباط پیدا نہیں کرتے، اور کبھی خدا کی طرف توجہ کرتے بھی ہیں اور اس سے کوئی مقصد طلب بھی کرتے ہیں، تو یہ ازرو تقلید ہوتا ہے یا بہت حد تک بر بنائے احتیاط، یعنی نہ کہ ازرو معرفت و تحقیق. اور یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے نا، یعنی ہم لوگ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، کاؤنٹر افیکٹیو ہو جاتی ہیں، کاؤنٹر ٹروتھ ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں دو چیزیں خاص طور سے ہمارے، خاص طور سے ہم شیعوں کے لیے جو بنی ہے، ایک تقلید ہے، دوسرا وسیلہ ہے. یعنی یہ ضد بازی کے اندر یا اس میں جھگڑوں میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا لیا. یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ تقلید احسن ہے، خوب ہے یا نہیں ہے،
تقلید کن معاملات
میں؟ تقلید زندگی میں اور کیا، ہر معاملے میں
نہیں
ہے، ہر معاملے میں تقلید پسندیدہ کام ہے، تقلید پسندیدہ عمل ہے.
بہتر یہ کہ انوویٹو،
مطلب تقلید، یعنی لیکن ہم اس پہ ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تقلید کرو تقلید کرو تقلید کرو، تو وہ اپنے، حالانکہ تقلید کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے مقلد ہونا، کیونکہ مقلد ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان جس معاملے میں بھی آپ تقلید کر رہے ہیں وہاں آپ کی رائے، آپ کی تحقیق، آپ کا دماغ بند ہے، زیرو. یعنی اگر ہم مجتہد کے فتوے کی تقلید کرتے ہیں، اس میں میری آپ کی کوئی رائے ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، پسند آئے نہ آئے، کچھ بھی نہیں، تقلید کا مطلب تقلید ہے، بس فالو کرو جا کے. تو یہ پسندیدہ کام ہے زندگی میں؟ ہرگز نہیں ہے. تقلید کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، یہ ایک مجبوری کو نبھانے کا ذریعہ ہے، یعنی میں نالائق ہوں کہ میں مسائل شرعی کو استنباط نہیں کر سکتا, تو ایک فیسلٹی ہے اس مجبوری کو کور اپ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے وسیلوں کی پوری چین اختیار کرنا کوئی احسن کام ہے؟ کوئی اچھی بات ہے کیا وسیلہ در وسیلہ در وسیلہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں؟ یعنی ہر سینس میں, ان کے مثال کے طور پر کہ میں اپنی پوری زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھوں گا, میں جو ہوں فلاں فلاں کے پاس جا کے وہ کروں گا, ٹھیک ہے, تو وسیلہ ہو گیا نا. اسی طریقے سے میں اپنی پوری زندگی میں نیچے رکھ, میں اپنی پوری زندگی میں اہل بیت کے آثار اور ان پہ کبھی غور و فکر نہیں کروں گا, فلاں صاحب جو بتا دیں گے بس اس کو مان لوں گا, یہ وسیلہ اور کیا. ٹھیک, یہ احسن ہے, ممدو ہے, میں اچھا کام ہی, لیکن ہم نے اس کو نا ایک ضد بازی میں کہ ایسا کر لیا, اس طریقے سے اس کو بنا لیا ہے کہ جیسے تقلید کوئی بہت زبردست کام ہے اور وسیلے اختیار کرنا جو ہے نا واجب ہے. وسیلے کے بغیر تو انبیاء سب سے افضل ہستیاں کون ہیں؟ سب سے افضل ہستیاں کون ہیں انسانیت میں؟ نبی ہیں, انبیاء ہیں, ائمہ ہیں. ان کا خدا سے رابطہ براہ راست ہے یا وسیلے کے ساتھ ہے؟ بتائیں, براہ راست. تو جس کا رابطہ, جس کا رشتہ خدا سے براہ راست ہے وہ فضیلت والا ہے, جو دس واسطوں وسیلوں سے چل رہا ہے وہ با فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے. تو اچھا, اور یہ ساری چیزیں نا ہمارے پاس زور نہیں دی, یعنی ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم محقق بنو, تحقیق کرنے والے بنو, ریسرچ کرنے والے بنو, عمیق عمق میں گہرائیوں میں اترنے والے, یہ سب کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ گہرائی میں اتریں گے تو پھر آپ سوال بھی کریں گے, پھر آپ کو پرابلمس بھی دکھیں گی, پھر آپ کو مسائل بھی نظر آئیں گے, پھر آپ لوگوں کو تنگ بھی کریں گے, وہ اچھا نہیں لگے گا کسی کو.
اگر آپ پاس کل کے سینس میں بولیں تو یہ والا کام ایک فل ٹائم جاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب میں بہت زیادہ کھل کے بات کر رہا ہوں. اچھی بات, میں اس جاب پہ لگ جاؤں گا تو میں تو باقی زندگی
نہیں. ایسا نہیں ہے, یعنی کہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ فل ٹائم جاب ہے, لیکن فل ٹائم جاب کو اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ دن میں 2 گھنٹے دے دیں نا, بہت ہے. یہ آپ سے 8-10 گھنٹے نہیں مانگتا, ٹھیک ہے. نہیں مطلب انسان کم از کم, جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ آپ اگر کسی بھی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی بات پر غور کر رہے ہیں تو کم از کم اس میں کچھ گہرائی میں تو جائیں, اس پہ کچھ جرا تو کریں, اس پہ کچھ سوچیں تو صحیح, کچھ مطالعہ تو کریں. یعنی اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اس بات کا پتہ چلانے میں کہ قرآن کریم میں کیا ہے اور کیا موضوعات ہیں, کتنی زندگیاں لگ جائیں گی بتائیں؟ یعنی اگر نوجوانی سے انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہے, تھوڑا 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 دن میں آپ 20-40 آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں سمجھ کے, غور سے, ایک تفسیر کے ساتھ, ایک اچھے اس کے ساتھ, تو آپ کے کچھ سالوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات, آپ کو ایک پکچر سمجھ میں آ جائے گی.
چیلنج یہ ہے کہ دل آمادہ نہیں ہوتا.
تو وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جاب اس سینس میں نہیں ہے, یعنی ٹائم وائز اتنی دشواری نہیں, دشواریاں کہیں اور ہیں, دشواریاں دوسری جگہوں پر ہیں. اور اسی لیے ہم لوگ جو جس چیز کو پھر زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ مقلد ہونے کو پریفر کرتے ہیں, کہ سارے جو ہے نا بوجھ مصیبت سب دوسرے کے گلے میں ہار بنا کے ڈال دو کہ یہ جانے ان کا کام, جانے بولا انہوں نے, اب یہی پھنسیں گے, میں تو سائڈ سے نکل جاؤں گا اگر خدا نے پوچھا تو, ہے نا. یہ اسی قسم کی بات ہے نا کہ وہ بیچارہ جو مجتہد ہے, کہ جس نے تحقیق کی ہے, جس نے کچھ سمجھنے کی کوشش, سمجھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہی پھنسے گا خدا کی بارگاہ میں, میں تو چلا جاؤں گا, یہ کہہ گیا کہ جی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں نا, میں بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں, یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں. اور یعنی بعض اوقات اس قسم کی روایتیں بھی, روایتیں تو نہیں شاید, حکایتوں کا لفظ اس کے لیے کہنا زیادہ مناسب ہے, کہ لوگ اس قسم کی پڑھتے ہیں کہ علماء کا جو ہے حساب کتاب بڑا ایسا ہوگا قیامت میں, اور پھنسے ہوئے ہوں گے, اور جو عزادار ہیں وہ یوں نکل جائیں گے, اور اس طریقے سے کہ بس ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک بات ہو سکتی ہے, میں اس کے جواب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس کا حساب زیادہ ہوگا نا اس کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا. اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حساب حقیقتاً دنیا میں ہی انسان اپنا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ دقیق نظر ہوتی ہے, باریک بینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو مطلب جیسے مثال کے طور پر حسن خلق ہے, حسن خلق باریک بینی کا تقاضا کرتا ہے. اور جو لوگ بالکل رف اینڈ کروڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں نا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ٹھیک ہے کہ وہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ, لیکن پھر درجات بھی ہیں. پھر جو لوگ, جن لوگوں نے اس زندگی میں قرآن چھوڑ دیا, جن لوگوں نے اس زندگی میں اہل بیت کے معارف چھوڑ دیے, جنہوں لوگوں نے زندگی میں دقتوں والے رستے کو چھوڑ دیا, تو پھر ان کو وہ حسرت بھی وہاں پر جا کے نظر آئے گی جب وہ علماء کے درجات کو دیکھیں گے یا ایسے افراد کے درجات کو دیکھیں گے. بہرحال تو یا عذرو تقلید, جی
آپ نے ابھی جو وسیلے کی بات کی اس کے اندر جیسے آپ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ انسان کا جو کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر آئمہ اور انبیاء آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کو اسٹیج پہ پہنچا دیں, مگر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو کنیکشن
نہیں, حقیقی کنیکشن جو ہے نا وہ ہر بندے کا خدا کے ساتھ ذاتی ہے
اور یونیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی لیکچر کے اندر بیان کیا تھا کہ جیسے حضور کی جو عبودیت ہے وہ اکمل ہے اور آئمہ کی بتبعیہ ہے حضور کے ساتھ, اور باقی سب کی ان کی علت کی وجہ سے. تو یہاں پہ آپ کس طریقے سے
دیکھیں, دو ہیں میرا خیال ہے کہ اگر اس میں آپ نے سنا ہوگا نا تو میں نے اس کو تھوڑا ڈیفائن کیا تھا. اوریجنل کنیکشن, ایک کنیکشن جو بالکل میرے وجود کی گہرائی میں, اس میں میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہے. لیکن اس کنیکشن کا ایکسپلوریشن اور اس کنیکشن کا ایکسپریشن عالم خارج میں, وہ ان کے ذریعے سے آئی بات سمجھنا. اور لیکن اس میں ایک جملہ اور بھی ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا, وہ پھر بہت بات خطرناک ہو جائے گی. لیکن آپ اصول سمجھ گئے نا کہ وہ جو چراغ انسان کے اندر ہے, بلکہ میں نے شاید امتحان الہی والی مجلس میں ایک جملہ ہی کہا تھا جب تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی, کہ میں نے کہا تھا کہ امام, ایک تو یہ کہا تھا کہ امام کسی کے ہوتے نہیں ہیں, امام بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی امام علی کسی کے بھی امام نہیں ہے, امام علی صرف اس کے امام ہیں جس نے ان کو اپنا امام بنایا ہے. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ جو وسیلہ ہے وہ بندے اور خدا کے درمیان نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وسیلہ آپ کو اس نعمت اور دولت جو آپ کے پاس ہے اور جس سے آپ خود بے خبر ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ اور راہ آپ کو بتاتا ہے. تو ان کی یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ حقیقتاً ان کی معرفت کامل نہیں ہے, تو ان کو نہ نقصان دکھائی دیتا ہے نہ نفع نظر آتا ہے خدا کو پکارنے میں. تو یا تو وہ عذروِ تقلید یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا بر بنا احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. انہیں بر بنا احتیاط کا کیا مطلب ہے کہ جیسے بزنس مین ہوتا ہے نا کہ اس کو اگر ایک احتمال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے نقصان ہو جائے گا تو وہ اس کو بھی خوش کرتا ہے, اس کو بھی خوش کرتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ایونیوز ہیں جہاں سے اس کو نقصان کا یا پریشانی کا احتمال رہتا ہے تو سارے چیزوں کو, گیپس کو پلگ ان کر دیتا ہے. تو اب وہ انسان یہی سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا واقعی ہی کچھ نقصان پہنچا دے, تو بھائی ان کو بھی راضی رکھو. اس طریقے سے وہ خدا کو پکار رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان میں توکل کی فقط ایک اسمیل ہوتی ہے, بو ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اسباب ظاہری کو اپنے موافق دیکھتے ہیں تو پھر خدا اور اس کے اختیارات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں, یعنی پھر یاد بھی نہیں رہتا کون خدا, کون خدا کا اختیار, کون سے, کون رب العالمین, کون مالک یوم الدین, سب فنش, صرف اسباب ظاہری کے پیچھے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ توکل کسب و عمل کے منافی نہیں ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, بلکہ دلیل کے مطابق اور نقل کے موافق ہے, لیکن ربوبیت اور اس کے اختیارات سے حجاب اور اسباب کو مستقل شمار کرنا توکل کے منافی ہے. بتائیے سمجھ میں. یعنی کہ خدا نے زندگی میں اسباب پیدا کیے ہیں کس کے, کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے نہیں کہ اسباب پر توکل شروع کر دو. اسباب اس لیے خلق کیے ہیں تاکہ اسباب کے ذریعے سے تمہاری تربیت ہو. اسباب ظاہری اور مادی یا جو بھی زندگی کے ہیں, یہ تربیت انسان کے لیے ہیں, نہ کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ میرا کام بناتے ہو بگاڑتے ہیں اور ربوبیت و مالکیت کو ریپلیس کر دیں اسباب کے اثر کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس قسم کے لوگ جو اپنے دنیاوی کاموں میں توکل نہیں رکھتے خدا پر, تو آخرت کے معاملے میں تو اس سے بڑھ کے توکل نہیں رکھتے. آخرت میں کیسے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آخرت تو ویسے بھی نظر نہیں آ رہی ہے. جو نظر آ رہا ہے وہاں پر اتنی کمزوری ہے. تو ہر علم و معرفت یا تہذیب نفس اور عبادت و اطاعت کے بارے میں اگر تحقیر, کاہلی اور سستی کرتے ہیں تو فوراً خدا کے فضل و کرم پر اعتماد اور توکل کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وہی بات آئی نا ہمارے کردار کے حوالے سے کہ علم و معرفت کے حصول میں نالائقی, تہذیب نفس کے لیے جو مجاہدہ ہے اس میں کمزوری, عبادت و اطاعت کو اکتائے ہوئے طریقے سے کرنا, یا جیسے وہ حدیثوں میں آیا ہے کہ لپیٹے ہوئے کپڑا لپیٹ کے نمازیں پڑھ دیں, انہیں کپڑا لپیٹنے کے طریقے سے نمازیں پڑھ دیں, تو اس میں تحقیر, کاہلی اور سستی ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہت فضل والا ہے, اللہ بہت کرم والا ہے اور ہمیں اللہ کے رحم پر بھروسہ ہے. ہم دیکھیں یہ میرے جملے نہیں ہیں بالکل بھی, آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں. فوراً خدا کے فضل و کرم پر اعتماد اور توکل کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی زحمت و عمل کے صرف خدا بہت بڑا ہے اور ہم خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں. کیسے جملے, جیسے جملے کہہ دینے سے آخرت کے درجات حاصل کر لیں. اب دیکھیے, دنیاوی امور کے بارے میں کہتے ہیں, اب دیکھیں نا اس کا جواب آ رہا ہے. دنیاوی امور کے بارے میں کہتے ہیں سعی اور عمل کرنا ضروری ہے اور توکل پر, اور توکل پہ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. کئی بات سمجھ میں. جب دنیا کی زندگی کے معاملات آتے ہیں, دنیا کمانے کے معاملات آتے ہیں, ان سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بھروسے پہ اللہ کے, دے دے گا خدا. نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے کہ کام کرو. ٹھیک ہے, دنیاوی امور میں کہتے ہیں سعی کرنا توکل اور خدا پر اعتماد کے منافی نہیں ہے, اور آخرت کے امور میں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعی اور عمل کرنا اعتماد اور فضل و توکل پر خدا کے منافی ہے. یہ سب نفس اور شیطان کی مکاری ہے, کیونکہ یہ سب نہ دنیاوی نہ اخروی امور میں توکل کرتے ہیں اور نہ ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. ان کا بھروسہ خدا کے بارے میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ اس کو رب العالمین اور مالک یوم الدین. یعنی مالک یوم الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کا مالک نہیں ہے, تو نہ اس کی مالکیت کے بارے میں نہ ربوبیت کے بارے میں اعتماد. تو خدا اور اس کے اختیارات پر ان کا اعتماد نہیں ہے, اور اس کے برعکس آخرت کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے, اور معاد اور اس کی تفصیل پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے, اس لیے بہانے بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں خدا بڑا ہے, اس پر بھروسہ کرتے ہیں. کبھی اب دیکھیں یہ جملہ, یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے, میں بالکل پڑھ رہا ہوں خالی اسی لیے کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملات ہیں. کبھی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا سہارا لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں خدا بزرگ ہے, کبھی کہتے ہیں خدا کا فضل بہت ہے. کبھی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا سہارا لیتے ہیں, حالانکہ یہ تمام چیزیں سوائے زبانی جمع خرچ اور بے مفہوم باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ فقط اور فقط دھوکا ہے, قید نفس ہے یا قید شیطان ہے, اس قسم کی اپروچ. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دلیل یا نقل یعنی قرآن و حدیث, عقلی دلائل یا قرآن و حدیث کے ذریعے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ خدا امور کا مقدر کرنے والا اور مسبب اسباب ہے. یعنی مسبب اسباب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جتنے اسباب ہیں خدا نے بنائے, خدا کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ دنیائے وجود پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور اس کی قدرت اور اس کا تصرف غیر محدود ہے. یہ لوگ عقلی اعتبار سے خدا پر توکل رکھتے ہیں, یعنی سمجھتے ہیں, اپنے ذہن اور فکر کے اعتبار سے یہ توکل رکھتے ہیں, اور اسی لیے یہ لوگ اپنے کو متوکل سمجھتے ہیں اور توکل کے لازم ہونے پر دلیل قائم کرتے ہیں. اور وہ دلیل ان کی کیا ہے؟ کہ خدا بندوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے, خدا ان کی ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے, اس کی ذات مقدس بخیل نہیں ہے, وہ اپنے بندوں پر رحمت و شفقت رکھتا ہے. لہٰذا لازمی ہے کہ ایسے خدا پر بھروسہ کیا جائے اور اس بات پر توکل کیا جائے کہ ایسا خدا کبھی بھی میرے کسی مفاد کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ علم کے اعتبار سے متوکل ہیں, یعنی جاننے اور سمجھنے کے اعتبار سے ان کا توکل درست ہے, لیکن ابھی ایمان کے مرتبے میں اس جگہ پر نہیں پہنچے ہیں, اس لیے عمل میں کمزوری آتی ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز ایمان میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے, یعنی فیتھ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے کہ جس پر دل مضبوطی سے جمع ہو جائے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو تصرف حق کو مخلوقات کے اندر دلوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے دل اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مقدر امور خدا ہے. یعنی کہ یہ باتیں جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں یہ کہاں ہیں؟ ہمارے وجود میں اتر جائیں, دل یعنی ہمارے نفس میں, ہمارے وجود میں اتر جائیں اور ایمان بن جائیں, یقین بن جائیں کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا مقدر کرنے والا خدا ہے, وہی مالک اشیاء ہے, اور ان لوگوں نے عقل کے قلم سے اپنے دل کی تختی پر توکل کے ارکان کو لکھ لیا ہے. اور یہ گروہ ہے جو توکل کے مقام کا مالک ہے, لیکن مراتب اور درجات ایمان کے اندر ان میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں, یہ بھی سب ایک درجے پہ نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ ایسا انسان بھی رفتہ رفتہ اطمینان و کمال کے درجے تک پہنچ جائے, اور جب ایسا ہو جائے تبھی دلوں میں توکل کا کامل درجہ ظاہر ہوتا ہے اور اسباب کے ساتھ کوئی دلبستگی نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ہے کمال اطمینان اور توکل, کہ ان لوگوں کے دل مقام ربوبیت تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس پر ایمان اور اعتماد پیدا کر لیتے ہیں. جیسا کہ ایک عارف نے توکل کی تعریف میں کہا کہ بدن کو راہ عبودیت میں ڈال دینا اور قلب کا ربوبیت سے متعلق کر دینا توکل ہے. یہ میں خیال ہے خواجہ عبداللہ انصاری کا جملہ ہے کہ توکل کی, انہیں اگر دل میں توکل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ بدن بندگی کی راہ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں میں آپ کو دیکھیں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور پھر وہی کہ معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان پر بھی یہ چیزیں منحصر ہیں. کہ آپ دنیا کی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہاں پر یہ پاسبل ہے کہ جو چیز حقیقی اور سچی ہے وہ اپنے ظہور میں اپنی حقیقت کے علاوہ کسی اور طریقے سے ظاہر ہو جائے؟ اس دنیا کی زندگی میں یہ پاسبل ہے؟ یعنی زندگی میں یہ چیز پاسبل ہے؟ پاسبل ہے, یعنی کہ ایک انسان اگر حقیقتاً سچا ہے اس سے جھوٹی جھوٹ ظاہر ہو, या एक इंसान अगर झूठा है तो उससे हमेशा सच ही जाहिर हो। वो थोड़े अरसे के लिए मुनाफिकत कर सकता है, लेकिन अगर बारीक बीन और अहले नजर है ना, वो उसको उस सच को भी पकड़ लेते हैं कि जो हकीकी सच होता है और जो झूठ वाला मुनाफिकत वाला सच होता है वो भी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है लाइफ में, यानी होती ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं होती है कि वाकयन एक चीज अपनी जगह में, तह में, जड़ में मौजूद हो। कि जड़ में मिसाल के तौर पर आपने आम का की गुठली बोई और उसमें से केले निकलना शुरू हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये कानून इलाही। तो इसी तरीके से जिन लोगों के दिलों में तवक्कुल है तो उसका लाजमी नतीजा बदन की बंदगी की शक्ल पर जाहिर होगा। ठीक है ना, और यही असल उसूल है कि ये कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैं इमाम हुसैन का आशिक हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इमाम हुसैन ने क्या कहा अपनी जिंदगी में। जो शख्स आपसे ये बात कह रहा है, अब कौन उसकी इस बात को कबूल कर सकता है कि भाई जिसका इंसान आशिक होता है उसके अलावा किसी को देखता नहीं है, ये लाजमी नतीजा है या नहीं इश्क मोहब्बत का? यानी हम अपने औलाद को, अपने किसी को भी चाहने वाले बनते हैं तो क्या दिल चाहता है? यानी एक दिन में बच्चा स्कूल जाता है तो आपका दिल चाहता है जल्दी से घर आ जाए, मैं दोबारा उसकी शक्ल देखूं। थोड़ी चंद घंटों के लिए उसकी जुदाई आपको अच्छी नहीं लग रही होती, और ये किस किस्म के आशिक हैं कि इनको किसी सारी जिंदगी इस बात का, यानी उस इश्क ने जिंदगी में कभी ये जज्बा ही नहीं पैदा कराया कि मैं अपने महबूब के बारे में कुछ जान लूं कि वो कैसा इंसान था, उसने किस तरीके से जिंदगी गुजारी, उसने कुछ कहा है नहीं कहा है, मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ा है नहीं, कुछ कोई फिक्र ही नहीं इस बात की, लेकिन मैं आशिक हूं। अब ये जो मामला है ना, इसी चीज की तरफ मुतवज्जे करा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये जिंदगी में मुमकिन नहीं होता है कि तह में हकीकत कुछ है, जहूर किसी और बात का हो रहा है। यानी वही बात है कि आप बोएं आम निकालें केला, ये नहीं होता है, ये जिंदगी का उसूल नहीं है, कायदा नहीं है, कानून नहीं, कभी कहीं भी ऐसा नहीं होता है। तो इंसान इस कायदे कानून से हट के किसी मखलूक का नाम थोड़ी है कि जो कायदा पूरी जिंदगी में, जो उसूल पूरी जिंदगी और कायनात में जारी है कि इंसानी उसमें हर चीज उलट, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जिस पे तवक्कुल है उसका लाजमी नतीजा क्या है? बदन की उबूदियत है, यानी उसका नतीजा बंदगी से फरार नहीं है, उसका नतीजा अपने बदन को बंदगी की मशक्कत में डालना है। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा कुरान करीम से भी इसको गुफ्तगू को सप्लीमेंट कर दूं, तो हम एक बात हम कर रहे थे जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से, वहां से मैं शुरू करता हूं और आगे फिर थोड़ा सा यानी तवक्कुल का एक नतीजा आपको मैं सुनाना चाह रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी, जो भी उन्होंने बनाया था, और जाहिर है कि उसमें खास बात क्या थी, उसमें खास बात यह थी कि दैट वॉज द सोल सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम, यानी कि जो उस किश्ती से बाहर था वो सब हलाक थे और गर्क थे, और इसी वजह से रसूल खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को सफीना नूह से तशबीह दी। ठीक है, और इसमें जो जुमला है वो भी बड़ा मजेदार है कि व कालर कबू फीहा, के सवार हो जाओ, आप किश्ती पर सवार होते हैं, किश्ती में सवार होते हैं, पर होते हैं ना, में तो नहीं होते, में का मतलब उसके अंदर। तो कालर कबू अलैहा नहीं है, फीहा है, उस में सवार हो जाओ, यानी इसका क्या मतलब है कि उस किश्ती ने उनको ढांप लिया था, कि जो लोग भी उसमें दाखिल हुए थे उस किश्ती ने उनको एक पनागाह के तरीके से ढांप लिया था, और बाहर जितना भी तूफान था वो सब का सब ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا. تو یہ والی مثال سفینہ نو والی, ٹھیک ہے. سفینہ نو یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ محفوظ قلعہ ہے جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے, اور جتنے فتنے فساد اور سارے شر اور اس کے طوفان ہیں ان سب سے بچاتا ہے, جیسے سفینہ نو نے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کشتی چلی کیسے تھی, یہ بھی بہت عجیب ہے. چلی کیسے تھی؟ بسم اللہ, بسم اللہ مجراہا و مرساہا, بسم اللہ سے چلی تھی وہ کشتی. یعنی اس کے چلنے میں انجن, پتوار, چپو, بسم اللہ. مجراہا یعنی جاری ہونا, مرساہا لنگر انداز ہونا. اس کا جاری ہونا, لنگر انداز ہونا دونوں بسم اللہ سے. ٹھیک, تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے, خود بتا دو, خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب جو لوگ اس میں ہیں, جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں, وہ کس منزل اور مقام پر فائز ہیں؟ توکل. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جو ان کے جس چیز کو وہ اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں, دیٹ از اٹر اینڈ الٹیمیٹ ڈسٹرکشن. تو یہ نا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ جو مصیبت آ گئی ہے, جو عذاب آ گیا ہے طوفان کی شکل میں, اس نے کسی کو کچھ نہیں چھوڑنا ہے. جنہوں نے جتنے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے, سب کچھ کیا ہوا تھا, مضبوط پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں, سب ختم ہے. اب صرف اور صرف کون سی چیز بچا رہی ہے؟ وہ چیز جو بسم اللہ سے چل رہی ہے, صرف وہی بچا رہی ہے. یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں نا, تو یہ بہت خوبصورت ایک پوری تصویر آپ کو دکھاتا جائے گا. یعنی وہ سفینہ جو بسم اللہ سے جاری تھا, وہ صرف بچانے والا تھا, اور باقی ہر طرف تباہی تھی. تو یہ کامل توکل ہے. اچھا, اس کے بیچ میں کیا ہوا کہ وہی جو بیٹا آ گیا, بیٹے کے ساتھ ان کا کلمہ تھا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ یا بنیر کب معنا ولا تکم مع الکافرین. اچھا, اس جملے میں ایک, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ولا تکم مع الکافرین لک من الکافرین, تو یہ اس بات کو ثبوت ہے. مع الکافرین کا مطلب ہے کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ, ساتھ مت ہو جاؤ, نہ کہ من ال, کہ کافروں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ظاہراً اس کے کفر سے آگاہ نہیں تھے, نہیں جانتے تھے, ورنہ من ال کہتے, ٹھیک ہے, مع نہیں کہتے. اس کو جب کہا کہ یہ کام مت کرو, اس نے کہا سآوی الى جبل یعثمنی من الماء, کہ میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف, اور وہ مجھے بچا لے گا پانی سے. دیکھیں ابھی, یعنی کہ جو بات ہو رہی تھی نا, میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو قرآن کی آیتوں سے سپلیمنٹ کر لیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جو ظاہر بین افراد ہیں ان کا توکل کس پر ہے؟ پہاڑ, اور ان کو عذاب خدا پانی دکھ رہا ہے کہ یہ پانی آ گیا ہے, اور میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا تو یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج کے یوم کوئی عاصم یعنی پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے امر خدا سے, سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے, یہ اصل توکل ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل توکل ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امر خدا سے. اور امر خدا کے مقابلے میں چاہے پازیٹو ہو یا نیگیٹو ہو, یعنی کہ زندگی میں سختیاں بھی آتی ہیں, یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو زندگی میں سوائے مٹھاس کے کچھ نہیں آئے گا, اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ تمام انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. لیکن लेकिन उसमें एक जो फर्क है कि जैसे बहुत पहले किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, आपने भी सुना होगा कि इसमें फर्क क्या होता है, यानी कैसे इंसान फर्क करे कि जो कुछ भी सख्ती या मुसीबत आ गई तो ये खुदा की तरफ से अच्छाई के लिए थी या सजा और अजाब के तौर पे आ गई। तो बस उस वक्त इत्तेफाकन खुद ही मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, उस जहन में खुदा ने जवाब डाला कि इंसान अगर उस बला के नतीजे में बुलंद हो जाए तो ये खुदा की तरफ से एक, यानी कह लें आजमाइश है तरबियत के लिए, और अगर उस बला के नतीजे में नीचे चला जाए, खराबी पैदा हो जाए नफ्स में, तो फिर ये आजाब है जिसके जरिए से खुदा अपनी रहमत से दूर कर रहा है। ये अलामत है, यानी इसकी पहचान खुद इंसान के कल्ब में। सख्ती आना प्रॉब्लम नहीं है, सख्ती में कोई मसला नहीं है, सख्तियां तो आइम्मा और अंबिया की जिंदगी में बहुत आई, लेकिन जितनी सख्तियां आई उसने उनको ऊपर ही लेके गई वो सख्ती, किसी सख्ती ने उनको खराब नहीं किया, कोई सख्ती उनके और खुदा के दरमियान हिजाब नहीं बनी। अच्छा, अब ये आपने देखा ना कि ये जो ग्रोह था जितने भी लोग थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, ये सब के सब क्या थे, ये कामिलन उस तवक्कुल की मंजिल पे थे, ठीक है, यानी क्योंकि और कुछ था ही नहीं, आप सोच सकते हैं ना इस बात को, और हम इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या मंजर होगा, तसव्वुर से बाहर है। तो अब उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप बस इसमें जाके बैठ जाएं और खुदा आपको बचा लेगा और महफूज रखेगा, तो जाहिर है कि इसकी बहुत ज्यादा तवक्कुल मांगती है चीज, ये मामूली तवक्कुल नहीं है। अब इसके जवाब में क्या है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये तूफान और ये सारे मामलात खत्म हो गए, टीला या नूह बित बिस्सलाम मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उमम मिम्मन माक, कहा गया ए नूह एहबित नीचे उतरो, बिस्सलाम मिन्ना हमारी तरफ से सलाम के साथ, व बरकातिन अलैका और बरकात जो तेरे ऊपर है, व अला उमम मिम्मन माक और उन उम्मतों पर के जो तेरी मईयत में। तवक्कुल अगर बंदा करता है तो उसके जवाब में खुदा की तरफ से क्या आता है, सलाम। और सलाम जो है वो क्या है, ये हकीकतन इसम खुदा है, सलाम आपको पता है ना, सलाम इसम इलाही है, तो यानी उस इसम इलाही की तजल्ली नसीब होती है सलाम। और इसमें इलाही की तजल्ली जो है सलाम, इसका क्या मतलब है, यानी सालिम रहना, बाकी रहना, बासलामत रहना, यानी इसका क्या मतलब है, जिस इंसान पर इस इस्म की तजल्ली आए या जिस ग्रोह पर, बताएं, वो हमेशा सालिम है, ठीक है ना। फिर वही मिसाल करबला की सामने आती है कि जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो, लेकिन जिस पर या सलामों की तजल्ली है, इसमें सलाम की तजल्ली है, वो कोई नहीं मिटा सकता, ना दुनिया में ना आखिरत में, वो सलामती कायम है और दायम है। वो बरकात मिन्ना, और बरकत किसको कहते हैं, बरकत, बरकत कहते हैं कि यानी एक नेमत आपको मिली, ठीक है। बाज औकात नेमत बहुत सारे खास तौर से कुफार के लिए नेमत ही अजियत होती है, यानी बहुत सारे लोगों के लिए नेमत निकमत बन जाती है, नेमत खुशगवार हो और बाकी रहे, जो नेमत इन कैफियत के साथ आती है वो नेमत बाबरकत होती है, मुबारक होती है, ठीक है। यानी जैसे एक बीमार है, एक बीमार के सामने बेहतरीन खाना आप लाके रख दें, उसके लिए नेमत है, और उनको खिला दें जबरदस्ती चार लुकमे, मुसीबत है उसके लिए। तो नेमत खुशगवार भी हो और बाकी भी रहे। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि या नू हो नीचे उतरो हमारी तरफ से सलाम के साथ, اور برکات جو تیرے اوپر ہیں، وعلی اممن، اور ان امتوں کے اوپر کے جو تیرے ساتھ ہیں. اب اس کی تشریحات مختلف ہیں، لیکن خدا یہاں پر فرق کر رہا ہے نوح میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، الگ الگ بیان کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام و معیار کیا ہے. ایک جگہ سے اور آپ کو سنا دوں، سورہ وصافات. سورہ وصافات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ میں سلام کا جو ذکر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ قربانی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب قربانی کا وقت آیا تھا تو قربانی میں کیا سمجھتے ہیں، توکل سے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ توکل سے بہت آگے بڑھ گیا. ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے بھی کہ وہ کون سی منزل ہے، تسلیم و رضا والی منزل ہے، راضیہ اور مرضیہ والی منزل ہے، کہ جس میں مکمل فلما اسلما وتلہ للجبین. اس جگہ پر بھی آخر کہاں پر آتا ہے، میں نے شاید یہاں تک پڑھا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بعد کیا ہے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم پر برکتیں نازل کی، ابراہیم پر برکتیں نازل کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، بارکنا نہیں ہے معذرت، سَلَامٌ عَلَى ابراہیم. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے، یعنی توکل اور تسلیم اور رضا کا نتیجہ کیا ہے، سلام من اللہ، اللہ کی طرف سے سلام. یعنی یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کہ جن جہاں جہاں پر بھی خدا پر کامل بھروسہ، یعنی کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا، پریشانی اسی بات کی ہوتی ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو اسباب نکل جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں چھین کے لے جائیں گے، فلاں یہ ہو جائے گا. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو گے. ایک اور جگہ سے آپ کو یاد دلا دوں، سورہ انبیاء. آپ کو یاد ہے جب یہ، اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے کا واقعہ ہے نا، قربانی. ابتدائی زمانہ دور میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، ابتدائی دور کا جو اہم ترین واقعہ تھا وہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کا توڑنا، اور وہ پوری چین ہے نا، وہ کلمنیٹ کہاں پہ بھی تھی، کلمنیٹ کہاں پہ بھی تھی، وہ پورا واقعات آگ میں پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، اور جب آگ میں پھینک دیا تھا تو اس وقت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس معیار کا مظاہرہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ بھی وہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ آخر میں اس جگہ پر آئے ہوں، وہ ابتدا سے ہی. اور یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ جو واقعات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نوجوانی کے واقعات ہیں، بلکہ علامہ طباطبائی نے جیسے لکھا ہے کہ بالکل لڑکپن کے، بالکل بگننگ آف لائف کے واقعات ہیں وہ سارے، نمرود سے مقابلہ کرنا اور آگ میں پھینکا جانا، اور اس وقت انہوں نے اس معیار کا مظاہرہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ جس کو جس سے حاجت ہے اس سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہلی خبر ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی طرف سے کیا جواب آیا تھا، اب حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے توکل پیش کیا نا، سامنے آگ بھڑک رہی ہے، خدا کی طرف سے کیا جواب آیا، آیت یاد ہے کسی کو، یا نارو، براہ راست خدا کا حکم آیا آگ کو، یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. ٹھیک ہے، یہ ہے توکل اور تسلیم و رضا کا لازمی اٹل نتیجہ ہے. لیکن کہیں پر اس طریقے سے ہوتا ہے، کہیں پر امام حسین کی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس میں بات کیا ہے کہ बेसिकली आप इस चीज को देखें, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने शायद एक मजलिस में आप लोगों के सामने पढ़ा भी था इस बात को, कि लोग इस बात को ज्यादा फजीलत समझते हैं कि हजरत इब्राहिम के लिए खुदा ने जो है नमरूद को ये कर दिया या आग से बचा लिया, या हजरत मूसा के लिए जो है फिरौन को गर्क कर दिया, और मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम असहाब के साथ शहीद हो गए, इन्हें जाहिरन कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन लेकिन आज मेरे और आपके लिए वो तमाम की तमाम चीजें वाकया और कहानी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानियत पे बाकी नहीं है। और अगर कुरान ने उसको महफूज नहीं किया होता तो पता भी नहीं होता किसी को। तो ये एक असर है, ये मैं नहीं कह रहा असर नहीं है, लेकिन जो अपने आप को खुदा की बारगाह में देकर जो असर पैदा होता है ना, वो जालिम को मिटा के नहीं पैदा होता। यानी कि खुदा जालिम को मिटाना मोजेजे के जरिए से, कि एक मोजेजा आए उसको खत्म कर दे। तो अल्टीमेटली हुआ यही है, जैसे मैं पिछली दफा आपसे कह रहा था कि 70 साल लगे खाली बनो मैया को जाने में, फॉर एवर, कि उनका वो जो भी उनकी वो पूरा जो सिलसिला था अबू सुफियान और मुआविया और यजीद और वो जो उनका पूरा प्लान था उसको फिनिश होने में, बल्कि उस प्लान को फिनिश होने में तो शायद 5-10 साल भी नहीं लगे, क्योंकि यजीद के बेटे ने इनकार कर दिया था लेने से, और हुकूमत जो थी वो आले अबू सुफियान से निकल के आले मरवान के पास आ गई थी। मतलब वो जितने भी फितनागर थे ऑल हैंड इन हैंड, उनके सारी फितनागरी को ख़त्म होने में 70 साल, फॉर एवर वो ख़त्म मलिया मेट हो गई। और जो कुर्बानी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो कुर्बानी आज तक जारी और सारी है विद फुल इम्पैक्ट। और मतलब यही वो सारी चीज़ें ना कि जो इंसान को हैरत में डाल देती हैं, हैरत में डाल देती हैं इस बात का, कि आप कभी देखें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात हैं यानी उनमें क्या रखा हुआ है पता नहीं, कि उसके मुकाबले में हमें कोई मुकाबला नहीं कर रहा। यानी कि जितने भी हमारे उलमा हैं हकीकतन वो शागिरदान हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम। लेकिन देखें 100 साल के बाद वो चीज़ नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या है। हालांकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उसमें तो वैसे भी इमाम रज़ा का तो ज़ाहिरिया से कुछ भी नहीं था कि आपने बहुत कोई क़याम कर दिया हो या बहुत कुछ कर दिया हो, लेकिन आप देखें अजीब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम सामर्रा, ये अजीब चीज़ है। ये वही बात है कि जब इंसान वाकया, यही बात मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि इस बात को अगर हम सीख जाएं कि अगर जिंदगी खुदा के लिए गुजरती है तो फिर ये असर आता है। यानी ये खुदा का वादा है कि अगर तुम, मैंने आपको पढ़ के सुनाए नहीं आए थे, मेरे भरोसे पर चलोगे क्या आएगा, सलाम मिन्ना व बरकात अलैका। तुम इसीलिए परेशान हो रहे थे ना, और फिर जाहिर है कि जो इंसान इस मेयार का होता है ना, ये सब चीजें उसके कंसिडरेशन से खत्म हो जाती हैं। आगे एक जुमला इन्होंने लिखा है और अफा का बहुत मशहूर जुमला है कि जब पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि कुछ ना चाहूं। यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहता है, कि उसकी चाहत के सामने मेरी चाहत खत्म हो जाए। तो फिर सलाम उन मिन्ना, यानी उस तवक्कुल के नतायज और उसके असरात ये हैं कि तुम्हें परेशानी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये छिन जाएगा, वो सब कुछ भी नहीं, वो हर चीज अपनी जगह पर बाकी रहेगी। जी इसको इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ाएंगे, आगे फिर तस्लीम और रजा और वसूक उसका बयान है, यानी जो आला दराजात हैं। तो आप लोग अगर कोई सवाल या अपना कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो बिस्मिल्लाह।
या मुकाबले में जो भी थे वो नीस्त नाबूद हो गए, उनको खत्म हो गया।
हमेशा नहीं, लेकिन ये कि बहुत हमेशा नहीं है, बहुत सारे अंबिया शहीद भी हुए, ऐसा नहीं है कि हर जगह यही हुआ। जी नहीं, नस्ल माविया का चल रही है, मतलब आज आपको कोई मिलता है कि जो अपना शजरा नसब उनसे मिलाता हूँ? कौन है, किसके पास है अपना उसका शजरा नसब? यानी वो देखें, उसके मैंने आपको रीजन बताया था कि चीज बाकी क्यों रहती है। उसका मैंने आपको मिसाल दी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तौर से हर बुत को तोड़ा है, लेकिन वो अपनी उस कौम का क्या करें कि जो हर दफा किसी न किसी गौसाले की मोहब्बत का शिकार हो जाती है। ये प्रॉब्लम वहां से आ रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नबी के काम की नहीं है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर फिरौन को खत्म किया था तो फिरौनियत को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था, खत्म हो गई थी फिरौनियत, लेकिन उन्होंने उससे वो बछड़ा बना लिया, फिर उन्होंने हजरत मूसा ने उसको जला के खत्म कर दिया, तो उसकी राख का पानी पी गए। यानी ये जो बात बयान की जा रही है और सब कुरान करीम के अल्फाज, ये मुसीबत यहां से आ रही है कि लोग जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि मुसीबत हम लोगों की ज्यादा है, ठीक है। और यही बात है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एग्जैक्ट वर्ड्स भी पढ़ के सुनाऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है कि समझाइए अपने जमाने के लोगों को, क्योंकि उनके जमाने में तो शुरू हो गई थी ना बहुत गड़बड़ सड़बड़। आपने कहा था कि ये जो निज़ाम एक कायम होता है कि जिसमें जैसे उस जमाने के कौन थे ये सारे जो कह लें ताबूती निज़ाम के रिप्रेजेंटेटिव, कैसर और किसरा थे, यानी मगरब में ये रोम कैसर रोम वगैरह थे, और ईस्ट में ये थे ईरानी वगैरह और इन सब के जो किसरा और इन सब की यादगारें थी। तो पैगंबर अकरम के बाद दोनों जगह फतह हो गई थी, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी, वो सब ड्यूड हो गए थे। तो आपने ये फरमाया था कि तुम लोग अगर मेरा साथ छोड़ दोगे, तो ये खाली मेरा साथ छोड़ना नहीं होगा, कैसरियत और किसराइयत सब पलट के आएगी तुम्हारे ऊपर। और वही हुआ अल्टीमेटली। तो मुसीबत यहां पर आ रही है कि जो भी है, यानी कि इतनी एफर्ट होती है, इतनी मेहनत होती है, इतनी कुर्बानी लगती है, उसके बाद एक निजाम कायम होता है, सही है, और उस निजाम के अंदर फिर वही मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। यानी तकरीबन ये चीज बार 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 रिपीट होती रही है। तो ये हमें जो है ना, हमें इस बात को बहुत ज्यादा मुतवज्जे रहना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये तवज्जो करने वाला मामला है, ये खाली बातें करने से नहीं हो मामला हल होते, कि हमारे दिलों में वो कहीं बुत तो नहीं दोबारा, क्योंकि ये बुत जो है ना ये उगते हैं, ये बुत हकीकतन नशोनुमा पाते हैं, उगते हैं ये बुत इंसान के दिलों वाले जो बुत हैं, कि ये फिर से तो नहीं कहीं उभरना शुरू हो गए, फिर से तो नहीं निकलना शुरू हो गए। और मैं भी दो तीन दिन पहले वो पढ़ रहा था कि जब ईरान में इनकलाब के बाद जब पहले वो हुआ था तो बनी सदर मुंतखब हुआ था, तो उस वक्त इमाम खुमैनी को वो हार्ट अटैक वगैरह का सिलसिला था, शायद वो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से उन्होंने उनको पैगाम दिया था, और उसमें कहा था कि आप इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखें इस मनसब को कबूल करने से पहले कि हुब दुनिया रास कुल खतियत, दुनिया की मोहब्बत हर खता का सर है, और अगर इस मकाम और मनसब की वजह से आपकी जात में कोई तब्दीली वाकई हो गई तो फिर आपके लिए भी ये मामला खतरनाक है और कौम के लिए भी ये मामला खतरनाक है, ठीक है। मसला यहां पर है, हुब्बे दुनिया रासुकुल्ले खतियतन, कि ये जो मोहब्बत दुनिया है, जो दुनिया फंसा के रखती है ना इंसान को, वही गौशाला, वही जेवर, वही औजार, वही जीनत, उससे नहीं निकल पाता इंसान। तो ये हम लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, यानी या कह लें कि हुज्जत खुदा के काम को खराब कर देते हैं, या चंद जो अच्छे लोग हैं उनके काम को खराब कर देते हैं। कि हमारी बिना पर वो जितने, वो जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, वो कैसरियत और किसराइयत, वो दोबारा से औद के आ जाते हैं, दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। तो वो वही है ना, यानी गौशाला परस्ती की लेगेसी बाकी है।
नहीं, लेकिन उसमें वो सारी चीजें, यानी साइंस, साइंस, आर्ट, हर चीज में तरक्की भी की थी उन दिनों में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आवाम ने अपने लिए जो है वो एक कोई नया गौशाला बना लिया या कोई नया बुत बना लिया, बल्कि वो उसका इफेक्ट आवाम के ऊपर अच्छा भी आया, उन्हीं अदवार में आया, चाहे वो जितने जालिम हुकुमरान थे।
नहीं, इसमें कंक्लूजन दें अपना।
नहीं, मेरा कंक्लूजन ये है कि जरूरी नहीं है कि जाहिरी तौर पे अगर आपको नजर आ रहा है कि सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नेमतें हैं उनके ऊपर। जो ज्यादा इसका बेहतर कंक्लूजन यही है कि लोगों को हिदायत नहीं मिल सकी, वो अहले बैत से दूर होते गए, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, और यही उनका सबसे बड़ा।
नहीं, इसमें इसमें देखें, अब यहाँ पर जाहिर है कि ये टॉपिक जो है ना डिबेटेबल है, सारा ये डिबेटेबल है। अब मैं अभी इस पे नहीं आता, अभी मैं इससे पीछे की तरफ चला जाता हूँ कि अंबिया के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इंसानों के पास जो इल्म और मारिफत और तौहीद का शऊर है वो कहाँ से आया है, यानी इस पर हमारे पास कोई बाकायदा तहकीक है? क्योंकि यानी इल्मी एतबार से जैसे यूनान थे या और वो लोग थे, कहाँ से आया था उनके पास ये सारा शऊर और ये चीज़ें, यानी कि जो तहजीबें डेवलप हुई हैं, सिविलाइजेशंस बनी हैं, ये सारे के सारे सिर्फ सबका सब कुफ्र और शिर्क में से निकला है, बुतपरस्ती में से निकला है। आम तौर से तासुर यही दिया जाता है, ठीक है, कि वो सारे के सारे जो थे ना वो ऐसे ही थे, बदमाश और ये और वो सब, और मतलब लेकिन तरक्की भी इतनी थी कि वो मेसोपोटेमिया की सिविलाइजेशन और ये और फला फला। लेकिन जैसे हमारे उलमा इस बात के कायल हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वहाँ होना, तौहीद को लाना, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम की स्पेशली जो लेगेसी कायम हुई है हज़रत इब्राहीम की, कि वो जो उनकी औलाद में पूरी चली है, बनी इसराइल में चली है और वो सब। अब ठीक है, बनी इसराइल में नालायक लोग थे, लेकिन बनी इसराइल पूरे के पूरे नालायक नहीं थे, वरना फज़ल्लाहुम अलल आलमीन कभी नहीं आता कुरान में, ठीक है। और उनको जितनी खुदा ने बरकतें दी और इतने अंबिया, सारे के सारे अंबिया सिवाय रसूल खुदा के बनी इसराइल में है, तो वो चीज़ रही है, ठीक है। उसके बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान की बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई हैं, बहुत अजीम शान सल्तनतें कायम हुई। तो देखें, अब तक इंसानियत का जो सफर है ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मिक्स्ड बैग है, ठीक है, यानी उसमें से खरा और खोटा अलग अलग नहीं है अभी। लेकिन आपको जहां भी अच्छाई नजर आती है ना, उसकी तह में हुज्जत खुदा होता है। मेरा आर्गुमेंट ये, यानी मुसलमानों के अंदर भी, मुसलमानों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम तक बगैर माने हुए जितना कुछ आयमा का असर लिया है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब्बासियों ने तो इस बात को छुपाया नहीं है, इन्हें बनु उमैया तो अपने उसमें रहते थे खबासत में, लेकिन अब्बासियों ने तो नहीं छुपाया इस बात को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तारीख में अब्बासी ज्यादातर खुलाफा शिया लिखे जाते हैं। नहीं नहीं इसलिए कि हारून मामून, मामून तो बहुत ही अकीदत शो करता था इमाम रजा से और इमाम जवाद से, दोनों दोनों बातें। यानी कि जैसे मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ना कि अब आपने जो बात की है ना उसके लिए आपको बहुत ओपन माइंड होकर सोचना पड़ेगा, यानी आपकी बात का जवाब उस बंद दिमाग के साथ नहीं आएगा कि जब आप, यानी बंद दिमाग का क्या मतलब है कि जिसमें हम चीजों को खाली डिब्बों में रखते हैं। इंसानी जिंदगी के अंदर और सोशल लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी बात है ना कि चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, इधर का असर उधर, इधर का असर। यानी जैसे आज मैं हूं तो मिसाल के तौर पर क्या मेरे ऊपर खालिसतन किसी इस्लामी माशरे का असर है, खालिसतन कुंभ का असर है, या आपके ऊपर? भाई हमारे ऊपर कुंभ का भी असर है, नजफ का भी असर है, लखनऊ का भी असर है, कराची का भी असर है, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क का भी असर है, लंदन का भी असर है, सबके असर आते हैं, अब माने या ना माने, ठीक है। अब उसमें से जिसने अच्छा लिया बुरा लिया, यानी कि इस तमाम उससे मिलकर शख्सियत बनती है और सोसाइटीज बनती है। ऐसे ही वहां भी था, तो खुलफाए वो जो शुरू के खुलफा थे उन पर इमाम अली का असर था, अब इस बात से कोई भी नहीं इनकार कर सकता कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का असर उन पे था, उनकी खिलाफतों में था, उनके जजमेंट्स में था, उनके तरीकों में था।
ठीक हाँ,
हाँ तो ये नहीं कि बेसिकली, या जैसे मैंने एक दफा वो पूरा वो लिख के आर्टिकल भेजा था, अहले सुन्नत का आर्टिकल है कि अरबी जबान की सर्फ और नहव कहां से आई है, इमाम अली से आई है सारी की सारी। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम जब खिलाफत में नहीं थे तो आपका ये तरीका थोड़ी था कि आपने कहा मुझे नहीं खलीफा बनाया तो जाओ सब जहन्नम में। उन 25 सालों में आपने इतना सोशल काम किया है, इतने मतलब शहर आबाद किए हैं, लोगों की माशी हालत बेहतर बनाई है, मतलब ओवरऑल इस्लामिक सोसाइटी की हालत को आपने अपलिफ्ट किया है। और इसी तरीके से खुद यानी इमाम अली के भी अगर दौरे हुकूमत के बारे में तहकीकात की जाएं तो उसमें भी ये बात मिलती है कि इमाम अली ने बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था जो कायम हो गई थी, मतलब सोशल इकोनॉमिक, तो वो असरात हैं। यानी आज भी आप देखें ना कि आज भी आप देखें कि अब आप इसको क्या कहेंगे कि ये जितने भी लोग हैं इनको पता है ना अच्छे तरीके से कि जिनको हम मानते हैं उनके पास क्या है इल्म व मारिफत में से, तो वही यहीं से उठा उठा के उधर पिना रहे होते हैं, आइम्मा की दुआएं उठा उठा के उनके नाम से छाप रहे होते हैं। सही है, तो सरचश्मा तो वही है ना, सरचश्मा तो हुज्जत खुदा है कि अगर अरस्तू और सुकरात और अफलातून और फीसागोरस हैं तो उसके पीछे जो असर है हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान की तरबियत का, तो वो हिकमत तो वहीं से आ रही है ना, मतलब सोर्स तो वही है। तो अब ठीक है, इंशाल्लाह एक जमाना ऐसा आएगा कि जब ये खरा खोटा अलग हो जाएगा, भूसा और दाना अलग हो जाएगा। सही है, अभी ऐसे ही चल रहा है। नहीं नहीं देखें इसको, इस बात को समझें, जो रिजल्ट की बात हो रही है ना वो मुझ जैसे आदमी के सामने नहीं आएगा। यानी खुदा जब नतीजा देता है तो उसके लिए एक मेयार मांगता है, इस बात को गौर से समझिए। यानी जो मैंने आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ी ये कोई एरो गैरों के लिए नहीं है, और मैंने इसीलिए आपको कहा कि मोमिनीन का भी हिसाब अलग किया खुदा ने कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे उनको अहले नूह कहा है, इतने मुखलिस मोमिनीन थे वो, ठीक है। लेकिन जब सलाम और बरकतों की बात की है तो बरकतों में नूह का हिसाब अलग है, उनका हिसाब अलग है, ठीक है। इसी तरीके से सूरह अहजाब के अंदर सलावात भेजना सिर्फ एक जगह थोड़ी है, दो जगह है, پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت ہم کو پتا ہے نا، شاید سورہ احزاب 56 ہے یہ، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. اس سے پہلے ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، مومنین پر بھی اللہ کا صلوات ہے، لیکن وہ انداز الگ ہے. ٹھیک ہے، تو خدا جب بھی یہ سلامتی اور صلوات بھیجتا ہے تو اس کے لیے جینے کے جہاں سے آپ کو نتیجہ چاہیے، نتیجے کے لیے معیار بھی چاہیے، اس معیار کے لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہمیں خوش قسمتی سے اپنے دور میں کچھ نظر آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایسے معیار کے افراد الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں کہ پھر وہاں پر وہ چیزیں دکھی ہیں ہوتی بھی. ورنہ تو یہ پھر قاعدہ قانون ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا، ورنہ پھر ایک قانون ہے، وہاں پر پھر قانون وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وائلیٹ نہیں ہوتا یا بائی پاس نہیں ہوتا. وہ
ایک
ہاں، لیکن صرف دیکھنے کا انداز نہیں ہے، یعنی اس کو یوں نہیں کہہ سکتے ہم، بلکہ یہ حقیقت کا بیان ہے. یعنی اس کو اگر آپ یوں کہیں ما رأیت الا جمیلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے سوائے جمال جمیل کے اور کچھ نہیں رکھا ہے، تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے، اور اس میں ایک اور بھی جملہ پنہا ہے، اور تو اندھا ہے، اور تو وہ نابینا ہے کہ جسے یہ حقیقت نہیں دکھ رہی. اچھا، اور ہم اس لیے نابینا ہیں کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں. اگر ایک شخص ہم کو تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آ جائے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہم کو اسیر نظر آ جائے، تو ہمارے لیے وہ پاورفل ہو جاتا ہے، یہ ضعیف ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے ہم اندھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ بالکل بعین ہی اٹ از اے ایکسپریشن آف ٹروتھ، کہ یہ ہے حقیقت جو تم کو نہیں نظر آ رہی، آ جائے گی نظر، تھوڑے سے دنوں میں نظر آ جائے گی. تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان دو کو مکس نہیں کریں. یعنی کیونکہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ معیاری نہیں ہیں، مومنین بھی معیاری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ مکس ادھر کا ادھر وہ سب مل ملا کے چل رہی ہوتی ہے. اور اس میں بھی اوور آل کے، کیونکہ ہم نے ظاہری اعتبار سے ایمان قبول کر لیا ہے، وہ کہے تو خدا ہمیں کر کر کے نا کسی طریقے سے دھکے دے دے کے، پش کر کر کے کسی سلامتی تک پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میرے ساتھ وہ نتائج برآمد ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی جو ان کے ساتھ بھی نہیں، وہ معیار مانگتی ہیں، وہ نہیں آتا ایسے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی نہیں بات؟ اللہم صل علی محمد و